مارکو قرآن والیوم نمبر 8، اور اس میں ہم پیج نمبر 123 کے اوپر پڑھ رہے ہیں، 123. الحمدللہ وکفا وسلام علی عباد الذین اصطفی، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا يحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله ان الله تواب رحيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما. تو اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو ویسے ہی مخاطب کیا جیسے کہ پچھلی آیتوں کے اندر شروع سے چل رہا ہے اس صورت میں، یا ایہا الذین آمنوا. تو اس کے اندر کیا حکمت ہمارے مشائخ بیان کرتے ہیں کہ ایمان والوں کو بار بار یاد دلانا کہ تم تو ایمان والے ہو. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ جیسے کہ ماں باپ اپنے بچے کو، جو کہ شریف بچہ ہوتا ہے اور جھوٹ نہیں بولتا اور بہت زیادہ شرارتیں نہیں کرتا، تو اگر اس سے کبھی کوئی شرارت متوقع ہو یا کبھی کچھ ہو جائے غلط بات اس سے، تو اس کو یاد دلاتے ہیں نا کہ بھائی آپ تو اچھے بچے ہیں، آپ نے ایسا کام کیوں کر دیا. ٹھیک ہے، تو اس کو اچھا بچہ ہونا یاد دلایا جاتا ہے. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو بار بار یاد دلا رہے ہیں کہ یہ جو معاشرتی گناہ ہیں، آپس میں ایک دوسرے کی غیبت کرنا یا برے القاب سے پکارنا، یہ تو تمہیں زیب ہی نہیں دیتے، تم تو ایمان والے ہو، تم تو یہ کبیرہ گناہ مرتکب ہو ہی نہیں سکتے ہو. اسی وجہ سے ہمارے مشائخ نے فرمایا کہ جو کبیرہ گناہ ہوتے ہیں جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے عذاب کا وعدہ کر دیا، تو ایک انسان جو کہ اللہ کے قرآن پر یقین رکھتا ہے کہ جو کچھ ہے سچ ہے، اس کو آخرت پر ایمان ہے کہ آخرت میں عذاب ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو جب وہ کسی عمل کے بارے میں یہ قرآن میں پڑھ لیتا ہے یا سن لیتا ہے قرآن میں کہ اس پر عذاب ہوگا، تو اب ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ یہ کام کرے، ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ یہ کام کرے. ہاں، احیاناً اس سے ہو گیا، غلطی سے ہو گیا، تو یہ ممکن نہیں ہے کہ اب وہ اس کے اوپر ڈٹا رہے، اصرار کرے، یہ ایمان والے سے ممکن ہی نہیں ہے. کیونکہ ایسا ایمان والا بھی کیا، یہ بھی کیسا ایمان ہوا اس کا، اس ایمان کا فائدہ کیا کہ آخرت کے عذاب کا پتہ ہے لیکن ڈر نہیں رہا اس سے، رائٹ. قرآن کے سچ ہونے کا پتہ ہے لیکن اس کی سچائی پر عمل نہیں کر رہا، تو یہ کیسا ایمان والا ہوا. اس وجہ سے ایمان والا جو ہے وہ جان بوجھ کر کے گناہ کر ہی نہیں سکتا، ٹھیک ہے، لیکن اگر اس سے ہو جاتا ہے تو پھر وہ اس سے توبہ کیے بغیر رہ ہی نہیں سکتا. اسی وجہ سے یہ بات یاد رکھنی چاہیے ہمیشہ کہ یہ جو اتنی ساری حدیثیں نظر آتی ہیں کہ جن کے اندر یہ ہے کہ یہ والا عمل کر لینے سے اللہ تعالیٰ اتنے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، اتنے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، رائٹ، اور ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور فلانے، یہ سب، یہ سارے جو ہے نا نیک اعمال کے نتیجے میں گناہ معاف ہونا، یہ گناہ صغیرہ ہوتے ہیں، یہ گناہ کبیرہ نہیں ہوتے، یہ گناہ صغیرہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. گناہ کبیرہ صرف توبہ سے معاف ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. تو گناہ صغیرہ کے اوپر کوئی اعتراض کر سکتا ہے، یعنی اس بات پر کوئی اعتراض کر سکتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ نہیں فرمایا کہ یہ گناہ صغیرہ ہوتے ہیں، تو پھر مولوی حضرات کیوں اس بات کے اوپر تلے ہوئے ہیں کہ گناہ صغیرہ ہوتے ہیں، کبیرہ نہیں ہوتے، جو کہ نیکیوں سے معاف ہو جاتے ہیں، تو کیوں مولوی حضرات یہ بات بولتے ہیں؟ اس کی وجہ یہی ہے، کیونکہ ایک ایمان والا وہ گناہ کبیرہ کثرت سے کر ہی نہیں سکتا کہ اس کو نیک اعمال کے ذریعے سے گناہ کبیرہ بخشوانے پڑیں، ٹھیک ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں جہاں ایسی بات فرمائی کہ نیک اعمال کرنے سے گناہ بخشے جاتے، وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد گناہ صغیرہ ہی ہے، ٹھیک ہے. تو گناہ کبیرہ توبہ سے معاف ہوتے ہیں، توبہ کیے بغیر نہیں معاف ہوتے. تو یہ بات امپورٹنٹ کیوں ہے ہمارے لیے یاد رکھنا؟ اس لیے کہ ہم اکثر یہ کوشش کرتے ہیں کہ توبہ نہ کریں، ہم اکثر یہ اس فکر میں رہتے ہیں، یا ہمارے یہاں ذرا جو تھوڑی سی سلینگ لینگویج ہے اس میں کہتے ہیں کہ ہم اس چکر میں رہتے ہیں کہ توبہ نہ کرنی پڑے. ٹھیک ہے، کیوں کیوں توبہ نہ کرنی پڑے؟ ورنہ اللہ توبہ کہنا کون سا مشکل کام ہے؟ ٹھیک ہے، کیوں ہم اس فکر میں رہتے ہیں یا اس چکر میں رہتے ہیں کہ توبہ نہ کرنی پڑے؟ ذرا آپ جواب دے دیں، آپ کی بھی پارٹیسپیشن ہو جائے گی کلاس میں. ہم کیوں اس چکر میں رہتے ہیں کہ توبہ نہ کرنی پڑے گناہ کبیرہ سے؟ بس نیکیاں کریں، عمرے کریں، رائٹ، عمرے کریں، نیکیاں کریں، تسبیحیں پڑھیں، کچھ نمازیں تہجد کی پڑھ لیں اور کام چلتا رہے، رائٹ. کیوں توبہ نہیں کرنا چاہتے؟ ذرا اگر آپ جواب دیں تو پتہ بھی لگ جائے گا نا کہ کس کو پتا ہے توبہ کیا چیز ہوتی ہے. کیوں نہیں کرنا چاہتے ہم لوگ توبہ؟ ہم کیوں اعمال کر کے گناہ بخشوانا چاہتے ہیں؟ توبہ کر کے کیوں نہیں بخشوانا چاہتے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ ہاں بالکل، اس کی وجہ یہی ہے، کیونکہ توبہ کا مطلب ہوتا ہے گناہ کو چھوڑنا، ٹھیک ہے، یا دل میں پکا ارادہ کر لینا کہ میں نے گناہ چھوڑ دینا ہے. ٹھیک ہے، دل میں یہ ارادہ ہو کہ میں نے نہیں چھوڑنا تو یہ تو توبہ ہی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے نا، کیونکہ اللہ کو تو دل کے ارادے کا پتہ ہے اور توبہ تو اللہ نے قبول کرنی ہے. تو جب دل میں یہ ارادہ ہو کہ نہیں چھوڑنا تو پھر تو توبہ ہی نہیں ہوئی. ٹھیک ہے، تو اسی وجہ سے نا ہم چاہتے ہیں اعمال کرتے رہیں. ٹھیک ہے، جو عورتیں ہیں خصوصاً دیندار گھرانوں کی عورتیں، وہ اعمال کرتی ہیں، بے دین بددین گھرانوں کی عورتیں اعمال نہیں کرتی ہیں نا، یعنی دیندار گھرانوں کی عورتیں تو اعمال کرتی ہیں. تو وہ یہی چاہتی ہیں کہ اعمال کرتے رہیں، گناہ بخشواتے رہیں، توبہ نہیں کرنی پڑے. ٹھیک ہے، تاکہ گناہ جو ہے وہ چھوڑنا نہ پڑے. ٹھیک ہے، لیکن ایسے نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے گناہوں کو معاف کروانے کا. اس وجہ سے یہ انڈرسٹینڈنگ اسینشیل ہے کہ گناہ کبیرہ توبہ کے بغیر نہیں بخشے جاتے. تو یا ایھا الذین آمنو کے اندر یہ حکمت ہے کہ اے ایمان والو، تم کیسے گناہ کر سکتے ہو، کبیرہ گناہ جن کے اوپر تمہارے خدا نے تمہارے یعنی اپنے کلام کے اندر تمہیں حکم دے دیا، منع کر دیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم یہ گناہ کرو؟ ٹھیک ہے، تو پھر اس آیت کے اندر، آیت نمبر 12 کے اندر تین گناہوں سے اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا. ایک ہے بدگمانی کرنا، ٹھیک ہے، دوسرا ہے تجسس کرنا، کسی کے سیکرٹ باتوں کو جو ہے وہ معلوم کرنے کی کوشش کرنا، اور تیسرا گناہ ہے غیبت کرنا. ٹھیک ہے، تجسس اور تحسس میں فرق بتا دیں. دونوں گناہ ہیں، بس انٹینسٹی کا فرق ہے، یا تحسس کی اجازت ہے بعض حالت میں. اچھا، تحسس کی اجازت ہے کا مطلب یہ ہے، اچھا چلیں ایک منٹ، پہلے ذرا ابھی ریویو کر رہے تھے نا تھوڑا سا، تو پہلے جو زن ہے اس کا ریویو کر کے پھر تجسس کے اوپر آتے ہیں. تو زن کا ریویو یہ ہے کہ ہم نے پڑھا تھا کہ چار قسم کے زن ہوتے ہیں، بدگمانی یعنی گمان، غالب گمان، چار قسم کے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے تحت ہم نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ وسوسہ کیا چیز ہوتا ہے اور گمان کیا چیز ہوتا ہے. ٹھیک ہے، وسوسہ وہ خیالات ہوتے ہیں جو کہ ہر وقت آتے رہتے ہیں، آتے رہتے ہیں، آتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ خیالات کا آنا، اس کو وسوسہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اب اگر آپ اچھے ماحول میں رہیں گے تو اچھے خیالات آئیں گے، اگر آپ اچھے کاموں کے اندر اپنے آپ کو بزی رکھیں گے تو اچھے خیالات آئیں گے. ٹھیک ہے، تو ایون اچھے خیالات کو بھی عربی زبان کے اندر وسوسہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا، اردو میں وسوسہ خالی برے خیالات کو کہتے ہیں، لیکن عربی میں وسوسہ ہر قسم کے خیالات کو کہتے ہیں. تو اچھے ماحول میں رہیں گے، اچھے کاموں کے اندر بزی رہیں گے تو اچھے خیالات آتے رہیں گے، اور اگر برے ماحول میں رہیں گے، برے کاموں کے اندر بزی رہیں گے تو برے خیالات آتے رہیں گے. ٹھیک ہے، کیونکہ خیالات جو ہوتے ہیں وہ ٹریفک کی مانند ہوتے ہیں، اور ہمارا دماغ جو ہے وہ ٹریفک کے چوراہے کی مانند ہوتا ہے. تو چوراہے کے اوپر ٹریفک آئے گی، لیکن چوراہے مختلف قسم کے ہوتے ہیں. ایک چوراہا ہوتا ہے پرانے شہر کے اندر، ایک چوراہا ہوتا ہے یعنی جو ٹریفک سگنل یا ٹریفک کا جو کراس روڈز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، ان کو چوراہا کہتے ہیں اردو میں. تو ایک ٹریفک سگنل ہوتا ہے نئے شہر کے اندر، تو جو پرانے شہر کا ٹریفک سگنل ہوتا ہے اس کے اندر گدھے گاڑی، گھوڑا گاڑی، بیل گاڑی، رائٹ، اور پرانی پرانی موٹر سائیکلیں، پرانی پرانی گاڑیاں یہ آتی ہیں. لیکن اگر کسی نئے، جیسے ڈیفنس کلفٹن پاکستان کے اندر، یہ ذرا امیروں کے علاقے ہیں، ٹھیک ہے، گلبرگ لاہور کا امیروں کا علاقہ، رائٹ، تو وہاں پر اگر چوراہا دیکھیں تو وہاں پر جو ہے وہ اچھی اچھی گاڑیاں گزر رہی ہوں گی، چمکدار گاڑیاں گزر رہی ہوں گی، ٹھیک ہے نا. اسی طریقے سے انسان کا ذہن بھی ایسا ہی ہے کہ اگر وہ بری جگہ پر لگا ہوا ہو تو اس کے اندر برے خیال ہی آئیں گے، یعنی برے خیالات کی ٹریفک آئے گی. لیکن اگر اچھے کاموں کے اندر لگا ہوا ہو، ٹھیک ہے، تو اس کے اندر اچھی ٹریفک آئے گی، خیالات کی اچھی ٹریفک. اسی وجہ سے یہ جو دینی علوم کے اندر لگ جانا، اس کا ایک بڑا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ انسان کا دماغ جو ہے نا وہ اچھے کاموں میں لگ جاتا ہے، تفسیر پڑھنے میں، حدیث پڑھنے میں، اور فقہ پڑھنے میں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور آخرت کے بارے میں باتیں سننے میں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے بارے میں باتیں سننے میں، ٹھیک ہے. تو اب جو ہے نا، جو کیونکہ آپ کا وقت ان کاموں کے اندر لگ رہا ہے، اب آپ کے ذہن میں برے خیالات جو ہیں وہ کم آنا شروع ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، اچھے خیالات زیادہ آنے شروع ہو جائیں گے، ٹھیک ہے. اس وجہ سے یہ کوئی انسگنیفیکنٹ اور بیکار کا کام نہیں ہے کہ جی بیٹھ کر کے جو ہے وہ تفسیر پڑھ رہے ہیں یا یہ پڑھ رہے ہیں. بے شک عمل نہ بھی کر رہے ہو، کم از کم خیالات تو اچھے ہو جائیں گے، ٹھیک ہے. یہ تو زن کے بارے میں بات تھی. پھر چار قسموں کے زن بھی ہم نے پچھلی کلاس میں پڑھے تھے، حرام اور واجب اور مستحب اور جو مباح پرمیسیبل قسم کے زن ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. پھر تجسس اور تحسس کی بات ہوئی تھی، تو یہ بات ہوئی تھی کہ قرآن کی ایک تلاوت جو ہے وہ تحسس کے ساتھ بھی ہے کہ ولا تحسسو، ٹھیک ہے. تو تحسسو بھی منع ہے، کیونکہ تحسسو بھی نیگیٹو چیز ہے. جو آپ کا جو سوال ہے، تو اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ ہاں دونوں ہی بری چیزیں ہیں، دونوں ہی منع ہیں، ٹھیک ہے. لیکن تھوڑا سا فرق جو امام اخفش رحمتہ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ تجسس بالجیم کی جستجو اور تلاش کو کہا جاتا ہے جس کو لوگوں نے آپ سے چھپایا ہوا ہو، ٹھیک ہے. خاص کر کے کسی نے کچھ چھپایا ہے، اب آپ جو ہے وہ اس کی ٹوہ میں لگے ہوئے ہیں، اس کو جو ہے وہ کرید رہے ہیں، ٹھیک ہے. اور تحسس جو ہے یعنی ہا کے ساتھ، اس کا مطلب جو ہے مطلق، یعنی انریسٹرکٹیڈ، ٹھیک ہے، یعنی وداؤٹ دا فیکٹ کہ کسی نے اس کو چھپایا ہوا ہے یا نہیں چھپایا ہوا ہے، لیکن آپ اس کی کھوج میں، اس کی کھود کرید کے اندر لگے ہوئے ہیں معاملے کی، تو اس کو تحسس کہیں گے، ٹھیک ہے. تو اس کے اندر جو جو ایکسیپشن ہے، جس کو کہ اچھا کہا جائے گا، اچھا تحسس، ٹھیک ہے، وہ سورہ یوسف سے، جیسے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے جو دوسرے بیٹے تھے ان کو کیا کہا، تحسسو من یوسف و اخیہ، ٹھیک ہے، کہ تم اپنے بھائی یوسف اور اس کے بھائی بنیامین، ان کے بارے میں کھوج لگاؤ جا کر، ٹھیک ہے. تو یہ جو کھوج تھا، یہ جو ہے وہ اچھی نیت کے ساتھ تھا، کیونکہ وہ ان کے بارے میں معلوم کرنا چاہتے تھے، ان کو تلاش کرنا چاہتے تھے، ٹھیک ہے. تو یہ ایک ایکسپشن ہو گئی تحسس کے لیے. تو یہ والے جو صورت ہے، یہ صحیح صورت ہے، ٹھیک ہے. اچھا، پھر اس کے بعد مزید یہ تھا کہ جو چیز تمہارے سامنے آ جائے تو اس کو تو تم پکڑ سکتے ہو، ٹھیک ہے. یعنی اگر کھل کر کے کسی کا گناہ جو ہے وہ کنفرم ہو جائے، تو اب جو ہے نا تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں اس نے گناہ نہیں کیا، ٹھیک ہے. اس نے 100% اگر گناہ کیا ہے، کہ تمہیں جو ہے نا وہ باوثوق ذرائع سے پکا پتہ چل گیا ہے کہ اس نے گناہ کیا ہے، ٹھیک ہے. تو اب تم اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں گناہ کیا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ تم حقیقت کو تبدیل نہیں کر سکتے. لیکن سنی سنائی باتوں کے اوپر کہ اچھا اس شخص نے جو ہے وہ یہ بات کہی ہے، تو کوئی نہ کوئی تو ریزن ہوگا، ٹھیک ہے نا. جیسے کہتے ہیں نا کہ جو بھی افواہ ہوتی ہے، افواہیں، جو بھی افواہ ہوتی ہے اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہے. ہمارے یہاں یہ بات بڑی مشہور ہے، ٹھیک ہے. افواہیں سنتے ہیں اور کہتے ہیں کچھ نہ کچھ تو ہوا ہوگا، تو اب چلو کھوج لگاؤ کہ کیا ہوا ہوگا، ٹھیک ہے نا. یہ حرام ہے، صحیح ہے. تو جو چیز آپ کے سامنے کھلی ہوئی نہیں ہے اس کو تلاش کرنا جائز نہیں ہے. لیکن ایک چیز کھل گئی, فار ایگزامپل ایک ایکٹریس ہے, ٹھیک ہے نا, وہ ایکٹریس ٹی وی کے اوپر آ کر کے جو ہے وہ یعنی گانا گا رہی ہے یا اپنے آپ کو ایکسپوز کر رہی ہے, بے حیائی کا کام کر رہی ہے. اب آپ کہیں نہیں 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 اس کے دل میں جھانک کر کے دیکھو بڑی اچھی ہوگی, ٹھیک ہے. ارے اللہ کے بندے, دل میں جھانکنا تمہارا مسئلہ نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, یہ حرام کیا ہے اس نے, اس کو تمہیں حرام ماننا ہوگا. اب اس کو تم نیک پرہیزگار نہیں کہہ سکتے ہو, چاہے وہ رمضان کا پروگرام کیوں نہ کر رہی ہو. رمضان کیا کہتے ہیں اس کو, ٹرانسمیشن کہتے ہیں نا, وہ رمضان ٹرانسمیشن کر رہی ہو تو کہا بڑی بڑی نیک ہے جی. بھائی بے حیا بے حیائی کر رہی ہے, بے پردگی کر رہی ہے, ٹھیک ہے نا, اور اس کے علاوہ اور نہ جانے کون کون سے گناہ کر رہی ہے, ٹھیک ہے. تو اس کو آپ بیٹھ کر کے نیک پرہیزگار نہیں کہہ سکتے. آپ شریعت کو تبدیل کرنے کی کوشش نہ کریں, دین کو تبدیل کرنے کی کوشش نہ کریں کہ ایسا کام کرنے والا جو ہے وہ فاسق اور فاجر نہیں ہے بلکہ نیک ہے, ٹھیک ہے. اس طرح کی کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے. البتہ یہ بات جائز نہیں ہے کہ خامخواہ بیٹھ کر کے اس ایکٹریس کی جو ہے وہ برائیاں کرنا شروع ہو جائیں اپنے محفل میں فار نو ریزن, ٹھیک ہے نا, بس جیسے کہ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر کے کسی تیسرے شخص کو ڈسکس کرنے کے اندر مزہ آتا ہے, تو مزے لینے کے لیے اس ایکٹریس کو آپ ڈسکس نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے نا. آگے ایک صورت ہم نے ڈسکس کرنی ہے جس کے اندر اس ایکٹریس کو ڈسکس کرنا پڑے گا, ٹھیک ہے, لیکن مزے لینے کی خاطر نہیں, بلکہ اس خاص نیت کی وجہ سے اس ایکٹریس کو ڈسکس کرنا پڑے گا. یہ ہم نے ابھی ڈسکس کرنا ہے. جو لوگ آمہ ون کے اسٹوڈنٹس ہیں تو وہ آمہ ون کے لنک پر چلے جائیں. جو میسج کیا تھا نا وہ 9 سے 10 بجے والی کلاس کے لیے کیا تھا, 8 سے نہیں کیا تھا, ٹھیک ہے. اچھا یہ تجسس, اچھا آپ کے سوال کا آپ کو کچھ جواب ملا یا مزید کچھ بتانا چاہیے؟ ٹھیک ہے, تو اوکے. پھر اس کے بعد جو ہے ہم پڑھ چکے تھے, غیبت کی تعریف وغیرہ تو ہم نے پڑھ لی تھی. میرے خیال میں ہم پیج نمبر 123 کے اوپر جو آخری مسئلہ ہے, یعنی غیبت کے ایکسیپشنل صورتیں, ٹھیک ہے, یعنی استثناء مستثنا صورتیں جن کو کہیں گے ایکسیپشنز, ٹھیک ہے, یعنی جس میں کہ آپ غیبت لٹرلی اسپیکنگ تو کر رہے ہیں. لٹرلی اسپیکنگ کیا مطلب؟ لفظی ترجمہ اگر آپ دیکھیں غیبت کا تو وہ یہ ہے کہ کسی کی غائبانہ طور پر کسی کے بارے میں بات کرنا, اس کو غیبت کہتے ہیں, ٹھیک ہے. تو کوئی بھی بات آپ غائبانہ طور پر کسی کے بارے میں کریں تو وہ غیبت کہلائے گی لفظی ترجمے کے مطابق, لیکن شریعت کے ڈیفینیشن کے مطابق کیا وہ غیبت کہلائے گی کہ نہیں کہلائے گی؟ نہیں, اس کے اندر ایکسیپشنز ہیں. تو یہ انہوں نے آخری میں مسئلہ لکھا تھا کہ بعض روایات سے ثابت ہے کہ آیت میں جو غیبت کی عام حرمت کا حکم ہے یہ مخصوص الباب ہے, یعنی بعض صورتوں میں اس کی اجازت ہوئی ہے. مثلا کسی شخص کی برائی کسی ضرورت یا مصلحت سے کرنا پڑے تو وہ غیبت میں داخل نہیں, بشرطے کہ وہ ضرورت و مصلحت شرعاً معتبر ہو, ٹھیک ہے. یعنی آپ خود سے ضرورت ڈیفائن کر کے غیبت کرنی شروع نہیں کر سکتے کہ جی اس بندے کی برائی جو ہے نا وہ کرنی پڑے گی, تو اب آپ خود سے ڈیفائن کر کے کرنا شروع کر دیں, بلکہ شرعاً معتبر ہونی چاہیے. شرعاً معتبر کوئی چیز کیسے بنتی ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ سے پوچھنا پڑتا ہے, اے اللہ ذرا بتائیے یہ بات جو ہے وہ آپ کے دین میں جائز ہے کہ نہیں ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں ہاں جائز ہے چلو کر لو. شرعاً معتبر کا مطلب کیا ہوتا ہے ذرا بتا دیں آپ لوگ, شرعاً معتبر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اللہ سے پوچھیں گے یا چلو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں گے, روضہ مبارک پہ جا کر کے باہر سے پوچھیں گے, اندر سے جواب آئے گا کہ میرے دین میں یہ چیز معتبر ہے. کیسے پوچھیں گے, کیسے پتا لگے گا کہ کوئی چیز شرم معتبر ہے کہ نہیں ہے؟ علم حاصل کریں گے تو پتا لگے گا. تو علم حاصل کرنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ علم کیسے حاصل کریں گے, اس کا دوسری طرح سے سوال, کیسے حاصل کریں گے؟ جی ٹھیک ہے, یا ایک طریقہ علم حاصل کرنے کا یہ ہوتا ہے کہ خود سے جو ہے پڑھنا شروع کر دیں, ٹھیک ہے. اب خود سے پڑھنے کے اندر تو پھر بہت ساری تفصیلات ہوتی ہیں, بہت سارے ڈفرینٹ سچویشن ہو سکتی ہیں, بہت ساری حدیثیں ہو سکتی ہیں, بہت سارے جو ہے وہ اقوال ہو سکتے ہیں, تو ان کے اندر تو ان کو حاصل کرنا, ان کی سمجھ پانا, یہ ساری چیزوں میں تو بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے, ٹھیک ہے. لیکن آپ نے تو ابھی فیصلہ کرنا ہے نا کہ جی میں یہ کروں کہ نہیں کروں, تو ایک طریقہ کیا تھا, استخارے لوگ کرنا شروع کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے نا. لیکن ایسا نہیں ہے, ٹھیک ہے. استخارے کافی نہیں ہوتے, علم کی ضرورت پڑتی ہے. خالی استخارے کی بیسس پر آپ کسی حرام کو جو ہے وہ حلال نہیں کر سکتے اپنے لیے, ٹھیک ہے. علم کی ضرورت پڑتی ہے, تو اس وجہ سے ماشاء اللہ آپ کا تعلق چھوڑا اس بات کو, ٹھیک. دل گواہی دے گا نا تو پھر ماشاء اللہ دل تو پھر بڑے مزے مزے کی گواہیاں دیتا ہے, ٹھیک ہے. یہ نبی علیہ السلام کی جو حدیث ہے نا, استفتا قلبک, کہ اپنے دل سے فتویٰ لو, یہ ہر جگہ کے لیے نہیں ہوتی ہے, ہر سچویشن کے لیے نہیں ہوتی ہے, ورنہ پھر مولوی صاحب کا تو نوکری ختم ہو جائے گی پھر, ہے نا. مفتی صاحب کی نوکری ہی ختم ہو جائیں گی, دل ہی ماشاء اللہ مفتی کا کام کریں گے, علماء کی چھٹی کروا دیں گے پھر ہم اس کے بعد, ہے نا. خلی وقت علی, جی بالکل ماشاء اللہ, وہی بات ہے. پھر مولویوں کی نوکری ختم ہو جائے گی, پھر اس کے بعد مفتیوں کی بھی نوکری ختم ہو جائے گی, پھر نا اس کے بعد بات آگے کدھر بڑھتی ہے, آگے بات وہاں جاتی ہے کہ رسولوں کی بھی نوکری ختم ہو جائے گی, ٹھیک ہے. بات سمجھانے کے لیے خالی الفاظ بول رہا ہوں, رسولوں کی بھی ضرورت نہیں رہے گی. مطلب نوکری ختم ہو جانے کا مطلب یہ ہے کہ رسولوں کی بھی ضرورت نہیں رہے گی, کیونکہ ماشاء اللہ دل گواہی دیتا ہے اور اللہم خلی وقت علی جو ہے وہ پڑھ لیا, بس کام مکمل ہو گیا. علم کی کیا ضرورت ہے بھائی, ٹھیک ہے. ایسا نہیں ہے, علم کی ضرورت پڑتی ہے, ٹھیک ہے. اور علم جو ہے جب تک خود حاصل نہ کر لیا جائے, سمجھ خود حاصل نہ کر لی جائے, تو اس وقت تک علماء سے پوچھنا ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. اس لیے کہ ہمارا دل جو ہے, پہلی بات تو وہ اس کے پاس علم ہوتا نہیں ہے, اور دوسری بات کیا ہوتی ہے, دوسری ریزن کیا ہوتی ہے, پہلے بتائی بھی ہے کلاس میں, آپ ہی بتائیے رانی صاحب, آپ ہی سے جواب چاہیے مجھے. یہ بتائیں کہ دل سے کیوں نہیں پوچھ سکتے. ایک تو دل عالم ہوتا نہیں ہے, ٹھیک ہے, اور دوسری کیا ریزن ہے, اگر اچانک سے, اچانک میں اتنا بڑا فیصلہ کرنا بھی اتنا آسان نہیں ہوتا نا, کیونکہ یہ حرام کی بات ہو رہی ہے نا. بالکل الغیبۃ اشد من الزنا, ٹھیک ہے. زنا سے زیادہ بڑھ کر کے ایک کام کرنے جا رہے ہیں, زنا سے زیادہ بڑھ کر کے ایک کام کرنے جا رہے ہیں, تو اچانک سے پھر فیصلہ کیسے کریں گے, نہ علم ہے. دوسری کیا ریزن ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے دل جو ہے وہ صحیح فیصلہ نہیں کر پاتا, دوسری ریزن کیا ہوتی ہے, دل سے خالی پوچھ کے کام کیوں نہیں چل جاتا. آمنہ بشرا, آپ نے آمنہ ون میں نہیں جانا, جی دل سے خالی کیوں نہیں پوچھ سکتے, دل لاجک خود ڈھونڈ لیتا ہے جب صحیح علم نہ ہو. چلے, چونکہ آپ لوگ ماشاءاللہ علم حاصل کر رہی ہیں, باقاعدہ فارملی کتاب پڑھ رہی ہیں, تو اس وجہ سے نا جو ٹرمینالوجیز ہیں, ان ٹرمینالوجیز کو فکس کر لیتے ہیں تھوڑا سا, ٹھیک ہے. اس لیے کہ یہ تو ایک عام عوام الناس کی زبان ہے کہ دل لاجک ڈھونڈ لیتا ہے, لیکن حقیقت میں دل لاجک نہیں ڈھونڈتا, ٹھیک ہے, نفس کے اثر کی وجہ سے. اصل میں کیا ہوتا ہے, دل مغلوب ہوتا ہے, مغلوب, ٹھیک ہے, اور نفس غالب ہوتا ہے, ٹھیک ہے, نفس غالب ہوتا ہے. اس وجہ سے انسان, اچھا انسان کا وجود, ٹھیک ہے, انسان کے وجود کے اندر ایک چیز ہوتی ہے دل, ایک چیز ہوتی ہے نفس, ٹھیک ہے. نہ دل کے پاس فیصلہ کرنے کا اختیار ہے, نہ نفس کے پاس فیصلہ کرنے کا اختیار ہے, یہ دونوں بے اختیار ہیں, ٹھیک ہے. دل بھی بے اختیار ہے, نفس بھی بے اختیار ہے, ٹھیک ہے. تو پھر اب یہ بتائیں کہ ہمارے وجود کے اندر اختیار کس کے پاس ہے, کون ڈیسیشن میکنگ کرتا ہے ہمارا وجود, دماغ, ٹھیک ہے. دماغ کی بجائے اگر عقل کا لفظ استعمال کریں تو زیادہ بہتر ہے. عقل, عقل فیصلے کرتی ہے, عقل کے پاس اختیار اللہ تعالی نے دیا ہے فیصلے کرنے, ہے. اب اس عقل کے فیصلے کو انفلوئنس کرتی ہے, انفلوئنس کرتے ہیں یہ دل یعنی یہ نفس, ٹھیک ہے, اپنا اثر ڈالتے ہیں ہماری عقل کے اوپر. دل بھی اثر ڈالتا ہے اور نفس بھی اثر ڈالتا ہے. دل کیا کس چیز کا اثر ڈالتا ہے؟ دل اچھی باتوں کا اثر ڈالتا ہے, جو ہمارے حق میں فائدہ مند باتیں ہیں دل ان کا اثر ڈالتا ہے, اور نفس فائدہ مند باتوں کا اثر نہیں ڈالتا, نقصان دہ باتوں کا اثر ڈالتا ہے. کیونکہ دل کے پاس اختیار نہیں ہے, دل نے اچھا کام ہی کرنا ہے, دل بے اختیار ہے. ٹھیک ہے, وہ شاعری میں بھی تو کہتے ہیں نا کہ دل تو نادان ہے, جانے جانا نہ جانے, اس طرح کی شاعریاں بہت ہیں. ٹھیک ہے, وہ تو شاعری کی باتیں ہیں خالی. ٹھیک ہے, لیکن حقیقت یہی ہے کہ دل بے اختیار ہے. ٹھیک ہے, دل صرف اچھا کام کر سکتا ہے, اور اسی طریقے سے نفس بھی بے اختیار ہے, وہ صرف برا کام کر سکتا ہے. اختیار عقل کے پاس ہے. ٹھیک ہے, دل اور نفس دونوں اس کے اوپر اپنا اپنا اثر ڈالتے ہیں, لیکن کس کا اثر چلتا ہے؟ کس کا اثر چلتا ہے؟ جو زیادہ طاقتور ہوتا ہے اس کا اثر چلتا ہے دماغ کے اوپر, عقل کے اوپر. ٹھیک ہے, تو چونکہ اکثر انسان جن کی اصلاح نہیں ہوئی بھی ہوتی, تزکیہ نفس نہیں ہوا ہوتا اور تصفیہ قلب نہیں ہوا ہوتا, ٹھیک ہے, تو ان کا نفس غالب ہوتا ہے. تو اس وجہ سے جب ایسے موقع آتے ہیں, ڈیسیشن میکنگ کے موقع آتے ہیں, تو اس وقت جو نفس ہے وہ عقل کو متاثر کر لیتا ہے. ٹھیک ہے, وہ عقل کے اوپر اثر ڈال دیتا ہے, اور اس وجہ سے فیصلے جو ہوتے ہیں نا وہ غلط فیصلے ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اس وجہ سے نا علماء سے پوچھنا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, مشائخ سے پوچھنا ہوتا ہے کہ یہ چیز کیسی ہے, کیسی نہیں ہے, کیا کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, بہرحال لیکن پھر بھی کچھ ایسے مواقع ہوتے ہیں کہ جن کے اندر پوچھنے کا بھی ٹائم نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, تو ایسے موقع میں یا تو ڈیسیشن لینا ہی نہیں چاہیے, بلکہ چھوڑ دینا چاہیے کہ بس اللہ کے حوالے, ڈیسیشن نہیں لیتے, مجھے نہیں معلوم کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. ٹھیک ہے, یا یہ کہ بہت ہی زیادہ دعائیں مانگ کر کے اور بہت ہی ڈر کر کے پھر وہ ڈیسیشن لینا چاہیے. تو شرعاً معتبر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ علماء جس چیز کو شرعی طور پر معتبر کہتے ہیں نا, وہ چیز شرعاً معتبر ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو ایسی اگر ضرورت ہے تو پھر کسی کی غیبت کی جا سکتی ہے, جیسے ظالم کی شکایت کسی ایسے شخص کے سامنے کرنا جو ظلم کو دفع کر سکے. ٹھیک ہے, جیسے محلے کے اندر کسی نے بدماشی مچائی ہوئی ہے تو اس کی شکایت جا کر کے محلے کے تھانے میں کرنا, ٹھیک ہے جی یہ شخص جو ہے وہ اتنا برا ہے, یہ ایسے کرتا ہے, یہ کرتا ہے, تو اب پولیس مین جو ہے وہ اس ظلم کو دفع کر سکتا ہے, اس شخص کو اریسٹ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو ایسے شخص کے سامنے جا کے اس کی, بہت ظاہر ہے آئیڈیل کیس میں بیان کروں ہمارے یہاں تو پولیس جو ہے الٹا بدماشی کے اندر انوالو ہوتی ہے, لیکن اگر ایسا نہ ہو تو پھر پولیس کے پاس جا کر کے شکایت کرنا, یا کسی کی اولاد اور بیوی کی شکایت اس کے باپ اور شوہر سے کرنا جو ان کی اصلاح کر سکے. ٹھیک ہے, تو جس زمانے میں شوہر بیویوں کی اصلاح کیا کرتے تھے, تو اس زمانے میں شوہروں سے جا کر کے بیوی کے بارے میں کہہ دینا کہ بھائی آپ کی بیوی نے محلے کے اندر ایک فساد مچایا ہوا ہے, کچھ کریں اس کا, تو شوہر صاحب پھر اپنی بیوی کو ذرا سمجھا سکتے ہیں, لیکن آج کے دور میں تو عموماً ایسا نہیں ہوتا. تو شاید باپ جو ہے وہ بیٹی کو یا بیٹے کو سمجھانے کے قابل ابھی بھی شاید ہیں, جب تک کہ خاص عمر تک بچے نہیں پہنچ جاتے, اس وقت تک باپ جو ہے وہ سمجھا سکتا ہے. تو باپ کو جا کر کے شکایت کر دینا کہ جی آپ کا بچہ جو ہے وہ یہ کرتا ہے, اور اس نے چرا لیا لوگوں کی, یا وہ گندی زبان استعمال کر رہا ہے, لوگوں کو مار رہا ہے باہر. ٹھیک ہے, تو باپ سے اگر اس طرح سے شکایت کی جائے تو یہ غیبت میں شامل نہیں ہوگا. اس کے بعد یہ کہ یا کسی واقعے کے متعلق فتویٰ حاصل کرنے کے لیے صورت واقعہ کا اظہار, یا مسلمانوں کو کسی شخص کے دینی یا دنیاوی شر سے بچانے کے لیے کسی کا حال بتانا. ٹھیک ہے, تو علماء کے پاس جا کر کے جب فتویٰ لیا جاتا ہے تو اس میں آپ ایک صورت مسئلہ بیان کرتے ہیں, صورت واقعہ کہ بھئی اس شخص نے ایسے کیا, اس شخص نے ایسے کیا, پھر اس نے اس کے ساتھ یہ کیا, پھر اس نے جو ہے وہ آگے سے یہ کہا. یہ ساری تفصیلات جو ہیں وہ کبھی ناموں کے ساتھ بھی بتانی پڑتی ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ جو ہے نا, چونکہ آپ فتویٰ لینے کے لیے جا رہے ہیں, فتویٰ لینے کے لیے باتیں بتا رہے ہیں, تو یہ صورت جو ہے وہ جائز ہو. اس طریقے سے جو انسان کا پرسنل شیخ ہوتا ہے, ٹھیک ہے، جس سے کہ اس نے اصلاحی تعلق بنایا ہوتا ہے تاکہ اس کی اصلاح ہو سکے، ٹھیک ہے، دنیا اور آخرت کے معاملات اس کے بہتر ہو سکیں. تو شیخ کے سامنے جا کر کے پھر لوگوں کے بارے میں بھی بتانا پڑتا ہے، ٹھیک ہے، کہ اس شخص نے میرے ساتھ ایسا ایسا کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو اب میں کیا کروں، ٹھیک ہے. جیسے کہ گھروں کے اندر عموماً یہی ہوتا ہے کہ شیخ سے جو ہے وہ بیویاں اپنے شوہروں کی برائیاں کر رہی ہوتی ہیں، اور شوہر آ کر کے کبھی کبھی بیویوں کی، شوہر زیادہ نہیں کرتے بیویوں کا ذکر، وہ یوزلی نا بیویوں کے مسئلے کو گول کر کے رکھتے ہیں، تو لیکن کبھی شوہر جو ہے وہ بیویوں کی بھی برائیاں کرتے ہیں آ کر کے، ٹھیک ہے، ضرورت پڑ جاتی ہے کرنے کی، اور بیویاں جو ہیں وہ شوہر کی زیادہ تجربہ یہی کہتا ہے، آپ کا بھی شاید تجربہ ہو اگر آپ نے کسی سے بات کر لیا، ٹھیک ہے. تو اس طرح سے نا دوسرے کی غیبت جو ہے وہ شیخ کے سامنے کرنی پڑتی ہے، ساس کی کرنی پڑتی ہے، بہو کی کرنی پڑتی ہے، اور کوئی پڑوسی کی کرنی پڑتی ہے، کبھی جاب کے کسی بندے کی کرنی پڑتی ہے. لیکن یہ کیوں کرنی ہوتی ہے؟ اس میں نیت یہ ہونی چاہیے کہ میرے معاملات سنور جائیں، درست ہو جائیں. اگر میری غلطی ہے تو شیخ صاحب جو ہے وہ مجھے متنبہ کر دیں، مجھے سمجھا دیں کہ آپ کی اس غلطی کی وجہ سے دوسرے لوگ جو ہے نا وہ آپ کے دشمن بنے ہوئے ہیں، تو آپ اس غلطی کو چھوڑ دیں تو دوسرے لوگ بھی آپ کی دشمنی چھوڑ دیں گے، ٹھیک ہے نا. اس طرح کی ایک کوئی سچویشن ہو سکتی ہے تو ہماری بھی اصلاح ہو جائے گی. اور اگر یہ کہ جی غلطی واقعی کسی دوسرے کی ہے تو شیخ صاحب اس کے شر سے بچنے کے لیے کوئی ترکیب بتا دیں گے، یا کوئی اس طرح کی بات کہہ دیں گے کہ بھائی آپ ان کے اس گناہ کسے جو ہے وہ یعنی صرف نظر کریں، آپ اس کو اگنور کر دیں، آپ ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرما دیں، ٹھیک ہے نا. اس طرح کی کوئی بات کہہ کر کے وہ معاملے کو سلجھانے کے اندر مدد کریں گے، ٹھیک ہے. ہم کسی سے بھی نہ کہیں صبر کر لیں، ٹھیک ہے. اگر اگین وہی بات آتی ہے کہ اگر واقعی آپ صبر کر سکتے ہیں نا، ٹھیک ہے، تو کسی سے بھی نہ کہیں، اگر واقعی صبر کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن اگر صبر نہیں کر سکتے بلکہ ہمارے دل کے اندر کینہ اور بغض اور ان کے بارے میں جو ہے وہ نفرت موجود ہے، اور اس نفرت کی وجہ سے جو ہے وہ ہمارے اعمال بھی متاثر ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور ہم جو ہے وہ وقتاً فوقتاً ان کی غیبت بھی کرنے کے مرتکب ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، یا ان سے جو ہے وہ کوئی اس قسم کا ہمارا برا معاملہ چل رہا ہے، یعنی ہم صبر نہیں کر پا رہے، تب ڈاکٹر کے پاس جانا پڑتا ہے، ٹھیک ہے. مثال بالکل بہت آسان سی مثال ہے اس کے اوپر کہ جب آپ کو بیماری ہوتی ہے تو یا تو آپ اپنی بیماری کا خود سے علاج کر لیں، اگر کر لیں تو ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، یا یہ کہ بس ماشاءاللہ اتنا توکل ہے، اتنا ماشاءاللہ آپ کے اندر اللہ تعالیٰ سے محبت ہے کہ بیماری میرے اللہ نے مجھے دی ہے، میں اسی بیماری کے ساتھ زندگی گزاروں گی اور میں کسی کو اپنی بیماری کی وجہ سے تکلیف نہیں پہنچاؤں گی. بے شک ڈاکٹر کے پاس جانے کی کوئی ضرورت نہیں، ٹھیک ہے، اللہ سے آپ کا اتنا محبت کا رشتہ ہے اور ماشاءاللہ اللہ کی دیوی اس تکلیف کے اوپر آپ جو ہیں وہ خوش ہیں، راضی ہیں، ضرورت ہی نہیں آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانے کی، ٹھیک ہے. لیکن ایسا نہیں ہوتا نا، کس کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، خصوصاً آج کے دور میں تو ایسا کوئی ہوتا ہی نہیں ہے. اس وجہ سے شیخ بھی جو ہوتا ہے وہ روحانی بیماریوں کا ڈاکٹر ہی ہوتا ہے. تو جب بیماری کے اوپر ایسا صبر نہیں کر پا رہے ہیں، اپنے آپ کو نہیں بچا پا رہے ہیں، بلکہ اپنی بیماری کی وجہ سے اپنی زندگی بھی خراب ہو رہی ہے، دوسروں کی زندگی کے اوپر بھی اثر ڈال رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو اس کے لیے پھر ڈاکٹر کے پاس جانا پڑتا ہے. اور ڈاکٹر کے پاس جب جائیں گے تو اب ڈاکٹر جو ہے نا وہ پوچھے گا آپ سے کہ کیا مسئلہ ہے، ذرا تفصیل بتائیں، ٹھیک ہے نا. ڈائگنوسٹکس کرنے کے لیے اس کو پھر کوشچنس کرنے ہوتے ہیں، اور آپ کو بھی پھر چیزیں بتانی پڑتی ہیں. خالی یہ نہیں ہوتا کہ جی مجھے ایم آر آئی مشین کے نیچے ڈالیں اور پھر سب کچھ خود ہی پتا کر لیں، ایسا تو نہیں ہوتا نا. تو شیخ کو پھر چیزیں بتانی پڑتی ہیں، تو وہ جو ہے غیبت میں نہیں آئے گا، کیونکہ نیت آپ کی اصلاح ہے. نیت کسی کے یعنی کسی کی برائی شیخ کے سامنے کر کے شیخ کو اس کے بارے میں بدگمان کر دینا، یہ تو آپ کی نیت نہیں ہے نا. اگر ہے تو بہت بری نیت ہے کہ شیخ کو جو ہے وہ فلانے شخص کے بارے میں بدگمان کرنے کی نیت سے میں اس کے پاس گیا، یہ بہت بری نیت ہے. تو اس نیت سے دوسروں کی برائی کرنی ہوتی ہے تاکہ معاملے کی اصلاح ہو جائے، ٹھیک ہے. اچھا تو یہ غیبت میں نہیں آتا. اس کے بعد پھر ہے کہ دنیاوی دینی یا دنیاوی شر سے بچانے کے لیے. اب اس کے تحت جو ہے نا بہت بڑے بڑے معاملات آ جاتے ہیں، کہ جیسے کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے بات ہو رہی تھی کہ کوئی شو بز کے ایکٹرز ہوتے ہیں، میوزک سٹارز ہوتے ہیں، پاپ سٹارز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اب یہ جو پاپ سٹارز ہوتے ہیں نا, تو ان کے زندگیوں کو بہت گلیمرائز کر کے عوام کے سامنے پیش کیا جاتا ہے, بہت زیادہ چکا چوند کے ساتھ, ٹھیک ہے. تو ان کی خوبصورتی بھی, یعنی ویسے یہ بد شکل نہیں ہوتے نارمل آدمیوں کے مقابلے میں, انسانوں کے مقابلے میں ذرا بہتر شکل ہوتی ہے ان کی. پھر اس کے بعد ان کو خوب زیادہ میک اپ کر کے جو ہے وہ اسکرین کے اوپر لایا جاتا ہے. تو ان کے حسن, یہ جو جعلی حسن ہوتا ہے, اس سے بہت لوگ متاثر ہوتے ہیں. پھر ان کے پاس دولت بے انتہا ہوتی ہے, ہر ہر شو کے اوپر ان کو لاکھوں لاکھوں روپے دیے جا رہے ہوتے ہیں, بڑی چمکتی ہوئی گاڑیاں ہوتی ہیں ان کے پاس, بڑے زبردست قسم کے گھر ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ان کے جو فینس ہوتے ہیں, وہ فینس جو ہیں وہ ان کے اوپر مر مٹنے کے لیے, بظاہر مر مٹنے کے لیے تیار ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا, بالکل دیوانے ہوئے ہوئے ہوتے ہیں ان کے اوپر. تو یہ سب گلیمر ہوتا ہے ان کے اراؤنڈ, ٹھیک ہے نا. اس گلیمر سے جو ہے وہ بڑے بڑے لوگ متاثر ہو جاتے ہیں, خصوصاً بڑے لوگوں سے مراد بہت لوگ متاثر ہو جاتے ہیں, خصوصاً بچے, خصوصاً نوجوان, ٹھیک ہے, ٹین ایجرز بہت تیزی سے متاثر ہوتے ہیں ان کے گلیمر کی وجہ سے, ٹھیک ہے. تو اب جو ان کے گلیمر کی وجہ سے متاثر ہو گئے نا, تو یہ دینی شر, یہ دینی شر ہے ان کا. کیونکہ جب کوئی بچہ متاثر ہوتا ہے ان سٹارز کے گلیمر سے, ایون کرکٹ سٹارز بھی, ٹھیک ہے, کیونکہ کرکٹ سٹارز, کرکٹ ایک ایسا گیم ہے کہ جس کو گلیمرائز کیا گیا ہے, ٹھیک ہے, ایڈورٹیزمنٹس کے ذریعے سے, کمرشلائزیشن کے ذریعے سے, کرکٹ گلیمرائز ہو چکی ہے. پہلے ایسا نہیں تھا, ہمارے بچپن میں کرکٹ اور ہاکی یہ برابر برابر کے اسپورٹس تھے. جب ہاکی کا ٹورنامنٹ ہوتا تھا ہم ہاکی کھیلنا شروع ہو جاتے تھے, جب کرکٹ کا ٹورنامنٹ ہوتا تھا تو ہم کرکٹ کھیلنا شروع ہو جاتے, ٹھیک ہے نا. لیکن اب دیکھیں ہاکی کہیں بھی نظر نہیں آتی, پاکستان کی بات کر رہا ہوں, صرف کرکٹ نظر آتا ہے, ہر جگہ کرکٹ نظر آتا ہے. اور کتنا نائٹ گیمز, اور کتنا اس کے اندر ان کے یونیفارمز کیسے ہوتے ہیں, یہ جو کرکٹ کا جو ان کا کاسٹیوم ہوتا ہے, کیسے کیسے کاسٹیوم ہوتے ہیں, کیسے کیسا اس کے اوپر جو ہے وہ جو میاداد صاحب نے چھکا مار کر پاکستان کو ایک میچ جتا دیا تھا, کتنا لاکھوں کروڑوں روپے جو ہے وہ اس کو دیے گئے تھے, گاڑیاں اور نہ جانے کیا کیا, ٹھیک ہے. اور پھر ورلڈ کپ جو ہے پاکستان نے جیت لیا, اوہ اس کے بعد پھر کیا جو ہے وہ سٹارز بن گئے سارے کے سارے. یہ سب گلیمر ہے. لڑکے جو ہیں وہ سپورٹس سٹارز سے متاثر ہوتے ہیں, اور لڑکیاں عموماً یہ فلم سٹارز سے متاثر ہوتی ہیں, میوزک سٹارز سے, ٹھیک ہے. تو اب یہ دینی شر ہے, کیونکہ اس سے متاثر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ ان کے جیسا بننا چاہتے ہیں. اب وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جیسا نہیں بننا چاہیں گے, وہ صحابہ کے جیسا نہیں بننا چاہیں گے, صحابیات کے جیسا نہیں بننا چاہیں گے, وہ ان سٹارز کے جیسا بننا چاہیں گے. تو اب ان کے دلوں سے ان کے گلیمر کو اتاریں گے کیسے, کیسے اتاریں گے ان کے گلیمر کو؟ اس کے لیے آپ کو ان سٹارز کی غیبت کرنی پڑے گی. کیا مطلب غیبت کرنی پڑے گی؟ ان سٹارز کی جو حقیقی زندگی ہے نا, اس حقیقی زندگی کو اپنے نوجوانوں کے سامنے کھولنا پڑے گا کہ اصل میں یہ اتنے خوبصورت بھی نہیں ہے, یہ سب میک اپ کا کمال ہوتا ہے, اور ان کا جو مال ہے یہ مال بھی جو ہے وہ ان کے لیے وبال ہے, کیونکہ اس مال کی وجہ سے ان کی زندگیوں میں خوشیاں نہیں ہیں, ٹھیک ہے. اصل میں یہ بہت ہی زیادہ اپنی زندگیوں میں پریشان ہوتے ہیں, مریض ہوتے ہیں, دوائیں لے رہے ہوتے ہیں, اور ان کے جو گھر ہوتے ہیں ان کے گھروں کے اندر خوشیاں نہیں ہوتی, محبتیں نہیں ہوتی, بلکہ ان کے گھر جو ہیں وہ عبرت کا نشان ہوتے ہیں. زیادہ تر کی تو ڈیورسز ہوئی بھی ہوتی ہیں, ایک کو چھوڑتے ہیں دوسرے کو لے لیتے ہیں, دوسرے کو چھوڑتے ہیں تیسرے کے پاس چلے جاتے ہیں, تیسرے کو چھوڑتے ہیں چوتھے کے پاس چلے جاتے ہیں. اس طرح کی ان کی زندگیاں ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. اور ان میں سے بہت سے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا انجام بہت بھیانک ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اکثر ان میں سے خصوصاً ہالی ووڈ کے جو اسٹارز ہوتے ہیں وہ خودکشی کر کے اپنی زندگی ختم کرتے ہیں, ٹھیک ہے. تو ایسے نا ان کی پھر برائیاں کر کر کے ان کی جو عظمتیں دل کے اندر بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں, ان عظمتوں کو کھرچنا ہوتا ہے, نکالنا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ کس لیے کر رہے ہیں آپ؟ یہ ان کے دینی شر سے اپنے آپ کو اور اپنی اولادوں کو بچانے کے لیے کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو ان کی برائیاں کرنا یہ غیبت نہیں ہوگا, کیونکہ ایمان کی حفاظت کی نیت سے آپ کر رہے گا, ٹھیک ہے. اسی طریقے سے دنیاوی شر, کہ بھئی کوئی لوگوں کو جو ہے وہ امپریس کر کے ان کو دنیاوی طور پر نقصان پہنچائے گا, جیسے کہ سیاسی لیڈرز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. سیاسی لیڈرز اپنی تقریروں کے ذریعے سے عوام الناس کو یہ یقین دلا دیتے ہیں کہ جی انہی کے ہاتھ میں ملک کی بھلائی ہے, وہی آئیں گے تبھی جو ہے نا وہ ملک جو ہے وہ اچھے راستے کے اوپر چل پڑے گا اور ترقی ہو جائے گی اور ساری برائیاں دنیا جو ہے وہ ختم ہو جائیں گی. ٹھیک ہے, تو اب ان کا یہ دنیاوی شر ہے, اس دنیاوی شر سے بچانے کے لیے جو علماء کے درجے کے لوگ ہوتے ہیں وہ عوام الناس کو سمجھا سکتے ہیں کہ یہ شخص جو یہ بول رہا ہے یہ جھوٹ بول رہا ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ اس نے پہلے جو ہے نا وہ اس کے خلاف عمل کیا ہوا ہے, اس کی زندگی جو ہے وہ جھوٹ پر مبنی ہے. تو آج ہی آ کر کے آپ سے سچ کیسے بولنا شروع ہو گیا؟ ٹھیک ہے, جس نے اپنی زندگی میں انفرادی معاملات جھوٹ کے اوپر کیے ہوئے ہیں تو وہ اجتماعی معاملات میں سچ کیسے بول سکتا ہے؟ تو علماء کو سیاسی لیڈرز کے بارے میں اور ایسی جو شخصیات ہوتی ہیں جو کہ عوام کو گمراہ کر رہی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, اور ان کو دنیاوی طور پر شر پہنچانے کا باعث بنے گی, تو علماء کو ان کی غیبت کرنی پڑتی ہے. ٹھیک ہے, تو اس نیت کے ساتھ غیبت کرنا پھر جائز ہوگا, کیونکہ دنیاوی شر سے بچانے کے لیے کیا جا رہا ہے. کسی لیڈر کے عقائد کے بارے میں کسی کو پتہ چل جائے کہ یہ جو ہے یہ قادیانیوں کی فیور کرتا ہے, یا یہ دوسرے قسم کے لوگوں کی جو بد دین لوگ ہوتے ہیں ان کی فیور کرتا ہے, ٹھیک ہے, تو اب اس کے سیاسی نعروں کی جو ہے وہ بنیاد پر جو عوام گمراہ ہو رہے ہیں تو ان کو یہ بات یاد دلانی پڑے گی کہ بھائی سیاسی نعروں کی بیسس پر اگر تم نے اس کو سپورٹ کیا تو تمہارا دین کہیں ختم نہ ہو جائے. ٹھیک ہے, تمہارا دین جو ہے نا کہیں اس سے متاثر نہ ہو جائے. تو اس طریقے سے غیبت کرنا جو ہے وہ جائز ہوگا. ٹھیک ہے, کسی کو کوئی سوال ہے تو بلا تکلف پوچھیں. اچھا, پھر یہ کہ کسی معاملے کے متعلق مشورہ لینے کے لیے اس کا حال ذکر کرنا. ٹھیک ہے, جیسے کہ ابھی پیچھے بات ہو چکی مفتی سے یا شیخ سے جو بات کرتے ہیں. کھلم کھلا گناہ کرتا ہے تو اس میں وہی سارے کے سارے ایکٹرز اور اس طرح کے لوگ آ گئے, یا سیاستدان بھی آ جاتے ہیں اس کے اندر, اور اس کے اندر جو ہے وہ ہر قسم کے لوگ جو کہ فسق اور فجور میں مبتلا ہوتے ہیں. تو نیت یہی ہونی چاہیے کہ اس کی برائی سے جو ہے وہ لوگوں کی حفاظت کرنا ہے. اچھا, اس کے اندر ایک اور کیٹیگری ان لوگوں کی, ان علماء کی آتی ہے, علماء علم والے لوگ. ٹھیک ہے, باقاعدہ پراپرلی جنہوں نے کہ انسٹیٹیوشن سے علم حاصل کیا ہے, لیکن وہ عقیدے کی برائی میں مبتلا ہو چکے ہیں, عقیدے کی برائی میں. ٹھیک ہے, سرٹیفائیڈ علماء جو کہ عقیدے کی برائی میں مبتلا ہوں, ٹھیک ہے, ان کی غیبت کرنا. کیوں ان کی غیبت کرنا؟ اس لیے کہ جو بد عقیدہ علماء ہوتے ہیں نا, یہ عوام الناس کو کے عقیدے کو خراب کرنے کا سبب بنتے ہیں, عقیدے کو. ٹھیک ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں عقیدہ کہ عالم الغیب ہے, نعوذ باللہ. ٹھیک ہے, یا حاضر ناظر ہیں, ہر جگہ موجود ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام. ٹھیک ہے نا, یا اس قسم کے جو خرافات ہوتی ہیں, جو یعنی قبروں کے اوپر جا کر کے سجدے کرنا اور قبر والے سے ڈائریکٹ مانگنا. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ کو بیچ میں سے نکال کر کے قبر والے سے جو ہے وہ سارے اپنے مسئلے حل کروانے کی کوشش کرنا, اس قسم کی جو باتیں ہوتی ہیں یہ عقیدے کی خرابی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, تو عقیدے کی خرابی کا جب کوئی عالم شکار ہو جائے نا, تو اب اس کی غیبت کرنی اس نیت سے کہ بھائی کوئی اس کا معتقد نہ بن جائے. ٹھیک ہے, کوئی اس کا معتقد نہ بن جائے. میں عقیدے کے لفظ کے اوپر کیوں ایمفیسائز کر رہا ہوں؟ اس لیے کہ اعمال کی خرابی جو ہوتی ہے نا, وہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوتا ایز لانگ ایز عقیدہ درست ہو. ٹھیک ہے, کیونکہ اعمال کے اندر کوئی نہ کوئی خرابی آپ کو علماء حق میں بھی نظر آ سکتی ہے. اعمال کی خرابی کبھی, ٹھیک ہے, عمومی طور پر نہیں ہوتی, لیکن کبھی کوئی غلطی کوتاہی ایون کسی عالم حق سے بھی ہو سکتی ہے عمل کے لیول پر. تو عمل میں پرفیکشن آپ کو کہیں بھی نہیں ملے گی. عمل میں پرفیکشن یعنی نو پرابلم, یہ کہیں بھی نہیں ملے گی. تو عمل کے بارے میں نا, خصوصاً جو سرٹیفائیڈ علماء ہوتے ہیں, سرٹیفائیڈ علماء کا مطلب یہ کہ جو کہ علماء کی جماعت میں جن کا کہ ایک اچھا اوپینین ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا, علماء کی جماعت جو ہوتی ہے وہ اوور آل ان کو تسلیم کرتی ہے کہ ہاں یہ عالم ہے. ٹھیک ہے نا, تو یہ جو لوگ ہوتے ہیں نا, ان سے کبھی عمل کی کوئی اونچ نیچ ہو سکتی ہے, یا یہ کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ان سے اونچ نیچ ہو ہی نہیں, لیکن کسی نے افواہ اڑا دی ان کے بارے میں, یا کسی نے جو ہے وہ ان کی کسی ایک صحیح عمل کو غلط سمجھ کر کے لوگوں کے بارے میں بات پھیلانی شروع کر دی. ٹھیک ہے, جیسے کہ بڑے علماء ہیں ہمارے ملک کے اندر, مجھے خود لوگوں نے آ کے یہ کہا ہے کہ یہ شخص تو شرابی ہے, یہ تو اپنے گھر سے شراب پیے بغیر نکلتا ہی نہیں ہے. اور میں ان عالم کو اچھی طرح سے جانتا ہوں، وہ بہت متقی پرہیزگار اور شراب کا تو کوئی تصور ہی نہیں ہے، یعنی دور دور تک بھی کوئی تصور نہیں ہے ان کی زندگی کے اندر، کیونکہ الحمدللہ ہمارے جاننے والے ان کو گھر سے گھر تک جانتے ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن عوام میں کیا بات مشہور کری ہوئی ہے کہ یہ جو مولانا صاحب ہیں یہ تو شراب کے بغیر گھر سے ہی باہر نہیں نکلتے، یہ عوام الناس کے اندر بات مشہور کی ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب ظاہر ہے وہ کافر جو ہے وہ تو علماء کے دشمن ہیں، تو وہی دراصل اس طرح کی باتیں مشہور کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح کی جو باتیں ہیں یہ عمل کی خرابی ہوتی ہے نا، ان کی بیسس پر نہیں ہوتا معاملہ، کیونکہ یہ تو افواہوں کے نتیجے میں بھی ہو سکتا ہے، غلط فہمی کے نتیجے میں بھی ہو سکتا ہے، یا یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک بات غلط ہو گئی ہو، ٹھیک ہے، جو کہ کسی بھی انسان سے ہو سکتی ہے چاہے عالم کیوں نہ ہو، ٹھیک ہے؟ اس وجہ سے بات جو اہم بات ہوتی ہے وہ ہوتی ہے عقیدے کی خرابی، عقیدہ، ٹھیک ہے؟ عقیدہ از دا مین پوائنٹ. عقیدے کی خرابی میں اگر کوئی مبتلا ہو جائے تو کیا ہوتا ہے، جو علماء حق کی جماعت ہوتی ہے نا، جماعت، ٹھیک ہے نا، کیونکہ ہم کیا ہیں، ہم تو اہل سنت والجماعت ہے نا، تو ہم تو جماعت کو فالو کرتے ہیں، علماء حق کی جماعت کو، ٹھیک ہے؟ تو جو عالم عقیدے کا خراب ہو جائے نا، تو علماء حق کی جماعت جو ہوتی ہے وہ پھر اس کے اس بد عقیدگی کے بارے میں عوام الناس کو مطلع کر دیتی ہے، ٹھیک ہے، بتا دیتی ہے عوام الناس کو کہ یہ صاحب جو ہیں ان کا عقیدہ خراب ہو گیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب جب عقیدہ خراب ہو گیا نا، اب آپ ان سے اعتقاد نہیں رکھ سکتے، اب آپ ان سے محبت نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے نا، اب آپ ان سے جو ہے ان کو فالو نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے؟ تو ایسے شخص کے بارے میں پھر لوگوں کو بتانا پڑتا ہے. مثال کے طور پر آج کل تو میڈیا کے اندر بہت سارے عالم اس طرح کے موجود ہیں، ٹھیک ہے نا، عالم آن لائن، کتنے لوگ بیٹھ کر کے عالم آن لائن کو دیکھتے ہیں اور وہاں سے جو ہے وہ اپنے دین کو سیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، حالانکہ پکا عقیدے کا خراب ہے وہ، ٹھیک ہے. اسی طریقے سے اور بھی آج کل بہت سارے ماڈرن کے علماء ٹائپ کے لوگ جو ہے وہ ٹی وی کے اوپر موجود ہوتے ہیں جو کہ عقیدے کے خراب ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کو نہیں فالو کیا جا سکتا، بلکہ لوگوں کو بتانا پڑے گا کہ اس بندے کا عقیدہ صحیح نہیں ہے، اگرچہ کہ بہت اس نے پڑھ لکھ لیا ہے، ہو سکتا ہے کسی مدرسے سے ڈگری بھی اس کو حاصل اس کو ملی بھی ہو، لیکن عقیدہ اس کا خراب ہے، آپ اس کے پروگرامز نہیں دیکھ سکتے، آپ اس کی کتابیں نہیں پڑھ سکتے، ٹھیک ہے. تو یہ غیبت جو ہے، یہ غیبت بھی دینی شر سے بچانے والی غیبت ہے، ٹھیک ہے. لیکن اس کے اندر ایک بات کا احتیاط کرنی چاہیے کہ یہ خود سے نہیں اس طرح کے کام شروع کر دیں، بلکہ علماء سے پہلے کنفرم کریں کہ بھئی یہ صاحب جو ہیں وہ علماء حق کے نزدیک بد عقیدہ ہیں کہ نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا. علماء حق جب کنفرم کر دیں نا، تو پھر اس کے بعد پھر ایسا کام کریں، اس کے بغیر ہرگز نہیں کریں، ٹھیک ہے. یعنی اپنے گھر والوں کو روکنا کہ بھئی فلانے شخص جو ہیں وہ یعنی عقیدے کی خرابی میں مبتلا ہیں، یہ کام اس وقت تک نہ کریں جب تک کہ علماء سے کنفرم نہ کر لیں اس شخص کے بارے میں، ٹھیک ہے. کوئی سوال ہے؟ بڑا ویسے یہ کمپلیکیٹڈ قسم کا مسئلہ، لیکن آپ کو اوپر اوپر سے بہت ساری چیزیں بتا دی ہیں، امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آئے ہوں گی. کوئی سوال ہے اس موضوع کے اوپر، غیبت کے ایکسیپشنز؟ گھریلو معاملات میں تو اکثر اس طرح کی باتیں آتی رہتی ہیں کہ جن کے اندر غیبت کرنے کا دل چاہتا ہے یا غیبت کرنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اکثر جو ہوتی ہیں وہ شرن معتبر صورتیں نہیں ہوتی ہیں، لیکن کبھی کبھی ہوتی بھی ہیں شرن معتبر صورتیں جن میں کہ غیبت کرنی پڑتی ہے یا کرنے کے بغیر کوئی اور چارہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. تو ان صورتوں کو جو ہے وہ پوچھنا ضروری ہے. اب آگے جو اگلی آیت ہے اس کو بھی ہم شروع کر دیتے ہیں آج، کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اعوذ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر. ترجمہ اس کا یہ بنتا ہے کہ اے انسانوں، ٹھیک ہے، اب دیکھیں اس سورت کے پچھلی ساری آیتوں میں یا ایھا الذین آمنوا چل رہا تھا، اے ایمان والوں. اب اللہ تعالیٰ نے اس سکوپ کو وسیع کر کے تمام انسانوں کو شامل کر لیا، اے انسانوں، کیونکہ اللہ رب العزت صرف ایمان والوں کے تو رب نہیں ہے نا، اللہ رب العزت تو تمام انسانوں کے رب ہے، ٹھیک ہے. تو اس آیت میں چونکہ مضمون ایسا بیان فرما رہے ہیں جو کہ تمام انسانوں کے اوپر اپلائی ہوتا ہے, تو اب سب کو مخاطب ہیں. کیا فرماتے ہیں؟ اِنَّا خَلَقْنَاكُم مِن ذَكَرٍ اَوْ اُنْثَى, بے شک ہم نے تخلیق کیا تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے. ٹھیک ہے, تخلیق کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ خلقنا, ہم نے تخلیق کیا. تخلیق کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو ایسے بنانا کہ پہلے کچھ بھی موجود نہیں تھا, اس کا کوئی بھی جز موجود نہیں تھا, جس کو انگریزی میں کہیں گے فرام نتھنگ ٹو سم تھنگ. ٹھیک ہے, اس کو تخلیق کہتے ہیں. اور ہم جو اس دنیا کے اندر چیزیں بناتے ہیں نا, اس کو تخلیق نہیں کہہ سکتے, کیونکہ ہم مینوفیکچر کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ہم صنعت کرتے ہیں. صنعت تو حرفت کہتے ہیں نا. ٹھیک ہے, صنعت یا مینوفیکچرنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو چیزیں پہلے سے موجود ہیں, ٹھیک ہے, جو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کری بھی ہیں, جیسے کہ درخت کو اللہ نے تخلیق کیا ہوا ہے, لوہے کو اللہ نے تخلیق کیا ہوا ہے, مٹی کو اللہ نے تخلیق کیا ہوا ہے, پانی کو تخلیق کیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے. ان تخلیقات کو اللہ تعالیٰ کی جوڑ کر کے کوئی چیز بناتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس کو مینوفیکچرنگ کہتے ہیں, اس کو کریشن نہیں کہتے. ہم لفظ استعمال کر دیتے ہیں لیکن لفظ جو ہے وہ صحیح نہیں ہوتے. کریشن کا لفظ نہیں استعمال کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا ایک مرد اور ایک عورت سے, جو کہ پہلے بالکل بھی موجود نہیں تھے. نہ اس مرد کا کوئی حصہ پہلے موجود تھا, نہ اس عورت کا کوئی حصہ پہلے موجود تھا, یعنی انسانوں کو جو اللہ تعالیٰ نے بنایا, تو وہ تخلیق کے درجے میں آتا ہے. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد فرمایا جعلناکم, اور ہم نے بنایا. جعلا کا مطلب ہوتا ہے بنانا. ٹھیک ہے, یعنی کسی کو کچھ کر دینا. ٹھیک ہے, کوئی چیز پہلے کچھ تھی, اب اس کو کچھ اور کر دیا. ٹھیک ہے, تو جعلناکم یعنی ہم نے تم کو بنایا شعوبا وقبائل. ٹھیک ہے, شعوب اور قبائل میں, یعنی ہم نے تم کو کر دیا شعوب اور قبائل میں. کیونکہ پہلے تم ایک تھے, ایک مرد تھا, پھر ایک مرد سے اللہ تعالیٰ نے کچھ جو یعنی کچھ پورشنز لے کر کے عورت کو بنایا پسلی سے, جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. ٹھیک ہے, تو وہ تو ایک ایک تھے, تو یہ شعوب اور قبائل تو نہیں کہلائیں گے نا, کیونکہ یہ گروپ تو نہیں تھے, یہ تو انڈیویجولس تھے, بس دو انڈیویجولس تھے. تو دو انڈیویجولس کو پھر اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بڑھایا, ان کی نسلیں بڑھائیں کہ وہ کئی ہو گئے. اور کئی جب ہو گئے تو پہلے صرف ایک خاندان کی شکل میں تھے, پھر ان کو ملٹیپل خاندان بنا دیا. ٹھیک ہے, اسی کو شعوباً وقبائلہ فرمایا. باقی تفصیل اس کی آگے آئے گی انشاءاللہ. پھر اس کے بعد فرما رہے ہیں لی تعارف. لی جو ہے یہ صرف ایک لیٹر ہے, حرف ہے. ٹھیک ہے, لیکن اس کا مطلب یہاں پر ہوتا ہے اس وجہ سے, یعنی اس لی کے ذریعے سے وجہ بیان کی جاتی ہے. ٹھیک ہے, اسی وجہ سے اس کو یعنی لام کئی کہتے ہیں. کئی کا مطلب ہوتا ہے وجہ. ٹھیک ہے, تعارفو, تعارفو کا مطلب ہے تم لوگ آپس میں ایک دوسرے کو پہچانو, ایک دوسرے کی تعریف حاصل کرو, پہچان حاصل کرو. ٹھیک ہے, تعارفو ایک ورڈ ہے لیکن اس کے اندر بہت وسیع معنی ہے. پھر آگے فرماتے ہیں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, کہ بے شک تم میں سے زیادہ عزت والا, اکرم زیادہ عزت والا, عند اللہ اللہ کے نزدیک, اتقاکم تم میں سے زیادہ تقوی والا ہے. تقوی کیا چیز ہوتی ہے؟ بچنے کو تقوی کہتے ہیں, گناہوں سے بچنا. ٹھیک ہے, یعنی کچھ کرنے کو تقوی نہیں کہتے کہ بڑی نمازیں پڑھ رہا ہے, بڑے عمرے کر رہا ہے, بڑے حج کر رہا ہے, اور بڑے جو ہے وہ روزے بھی رکھ رہا ہے تو بڑا متقی ہے. نہیں, متقی یہ نہیں ہوتا. متقی کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا ہے. ٹھیک ہے, یعنی فرض نمازیں پڑھ لیتا ہے وقت پر. فرض نمازیں پڑھنے والا یہ متقی کہلائے گا, اس لیے کہ فرض نمازیں جو ہیں یہ ایکسٹرا نہیں ہیں. ٹھیک ہے, یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے, کم سے کم ہے. اگر کوئی فرض نماز نہیں پڑھتا وہ متقی نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, تو فرض نمازیں پڑھنے والا یہ متقی ہے, کیونکہ نافرمانی سے بچ رہا ہے. نافرمانی کیا ہوگی؟ فرض نماز نہیں پڑھی, یہ نافرمانی ہو گئی. ٹھیک ہے, تو متقی کا مطلب نفلیں پڑھنے والا یا نفلی اعمال کرنے والا نہیں ہوتا بلکہ نافرمانی نہ کرنے والا. اور ہر چیز کے اندر جیسے زبان سے نافرمانی نہ کرنے والا، آنکھوں سے نافرمانی نہ کرنے والا، دماغ سے نافرمانی نہ کرنے والا، یعنی برائی کے منصوبے بنانا یہ دماغ کی نافرمانی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو ایسا نہ کرنے والا یہ متقی کہلاتا ہے. تو جو جتنا زیادہ تقویٰ کرے گا، اختیار کرے گا، وہ زیادہ متقی ہوگا اور وہ اللہ کے نزدیک زیادہ عزت والا ہوگا، گناہوں سے جتنا زیادہ بچے گا. ان اللہ علیم خبیر، بے شک، ان کا مطلب ہوتا ہے بے شک، اللہ تعالیٰ کا یہ ذاتی نام ہے، ٹھیک ہے؟ باقی نام صفاتی نام ہے، لیکن اللہ یہ ہمارے پروردگار کا ذاتی نام ہے، پرسنل نیم ہے. علیم، سب کچھ جاننے والا، ٹھیک ہے؟ یعنی جو کچھ ہے ان سب کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، کچھ اللہ تعالیٰ سے چھپا ہوا نہیں ہے. اور خبیر، خبیر کا مطلب کہ جو کچھ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا، ابھی ایگزیکیوٹ ہو رہا ہے، چل رہا ہے، ان سب کی خبریں اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں، اور جو کچھ ہونے والا ہے ان کی بھی خبریں اللہ تعالیٰ کو ملیں گی. کوئی چیز ایسی نہیں ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کو خبر نہ ہو اس چیز کی، ٹھیک ہے؟ تو ایک چیز ہوتی ہے علم رکھنا، تو علم جو ہے وہ جو چیزیں موجود ہوتی ہیں نا، موجودات، ایگزسٹنگ چیزیں، ان کا علم جو ہے وہ علیم کے اندر وہ بھی وہ آ جاتا ہے. عموم طور پر بات ہو رہی ہے، یعنی ویسے تو علیم کے اندر سب کچھ ہی جو ہے، جو تھا اور جو ہوگا، ان سب کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن یہاں پر علیم اور خبیر کو الگ الگ بیان کیا نا، ٹھیک ہے؟ تو خبیر کا مطلب کہ خبر رکھنے والا، جس کے اندر جو معاملہ چل رہا ہے یا چلے گا، سب کی خبریں اللہ تعالیٰ کو ہوتی ہیں، کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے تم سے، اللہ تعالیٰ سے، ٹھیک ہے؟ تو وہ اللہ تعالیٰ خبیر ذات ہے، ٹھیک ہے؟ ایک منٹ ہے، خلاصہ تفسیر چھوٹا سا اس کو بھی پڑھ لیتے ہیں تاکہ اگلی دفعہ معروف مسائل شروع کر سکیں. خلاصہ تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، ہم نے تم سب کو ایک مرد اور ایک عورت یعنی آدم و حوا سے پیدا کیا ہے، اس لیے اس میں تو سب انسان برابر ہیں، یعنی ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہیں. اور پھر جس بات میں فرق رکھا ہے وہ یہ ہے کہ تم کو مختلف قومیں اور پھر ان قوموں میں وہ مختلف خاندان بنایا، ٹھیک ہے؟ اس کی تفصیل آگے آ رہی ہے کہ ان دونوں میں فرق کیا ہے. یہ محض اس لیے تاکہ ایک دوسرے کو شناخت کر سکو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی ریزن بتا دی نا، لی تعارفو، تعارفو ریزن ہے، جس میں بہت سی مصلحتیں ہیں. نہ اس لیے کہ ایک دوسرے پر تفاخر کرو، یعنی فخر کرنا نہیں ہے مقصد اس کا، تعارف کرنا مقصد ہے، کیونکہ اللہ کے نزدیک تم سب میں بڑا شریف وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ نہیں فرمایا کہ لا لتعارف، لا لتفاخرو، یہ نہیں لکھا اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن کے اندر، ٹھیک ہے؟ بلکہ ایک اور بات کر دی، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ بھائی عزت والا تو تقوی والا ہے، اور فخر جو ہے وہ عزت ہی کی وجہ سے ہوتا ہے نا، کہ بھائی یہ زیادہ عزت والا ہے یا میں زیادہ عزت والا ہوں، تو اس وجہ سے انسان کو فخر محسوس ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فخر کی نفی کیسے فرمائی؟ یہ فیکٹ بیان کر کے کہ بھائی عزت والا تو تقوی والا ہے، تو اس وجہ سے فخر کرنا یہ مقصد نہیں ہے شعوبوں و قبائل بنانے کا. تو فرمایا کہ پرہیزگاری، یعنی جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہو، یعنی بچنے والا ہو، پرہیز بچنے کو ہی کہتے ہیں، اور پرہیزگاری ایسی چیز ہے جس کا پورا حال کسی کو معلوم نہیں، بلکہ اس کے حال کو محض اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا اور پورا خبردار ہے، اس لیے کسی نسب اور قومیت پر فخر نہ کرو، ٹھیک ہے؟ یہاں پر ہم اپنی اس سلسلے کو روکتے ہیں، اور فقہ کی جو کلاس دین اسینشیلز میں ہونی تھی وہ بھی یہیں کنٹینیو ہوگی، اور عامہ ون والے جو اسٹوڈنٹس ہیں ماشاء اللہ وہ سب شاید آ چکی ہیں جنہوں نے آنا تھا، تو وہ باقی کلاس یہیں پہ فائزہ صاحبہ کنٹینیو کریں گی. یہ آج اس پہ یہاں سے پیٹ کرتا ہے. السلام علیکم.